الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقًا لما معكم من قبل أن نطمس وجوهًا فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولًا. سورة نساء کی آیت نمبر 47. اس پر بیان چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو یہ دھمکی دی کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو مس کر دیں یا تمہارے دلوں کو پھیر دیں. اس پر پھر بات شروع کی تھی کہ جب انسان ہدایت کے راستے سے ہٹ جاتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کے دل کو اللہ تعالیٰ سخت کر دیتے ہیں، پھر اس میں بات سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے. تو ہمیں بھی اس سے ڈرنا چاہیے. مسلسل گمراہی کے راستے پہ چلتے رہیں چلتے رہیں چلتے رہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر اچھائی کا راستہ برا لگنے لگتا ہے. پھر میں نے اس کی مثالیں دی تھیں کہ فطرت کے راستے سے جب انسان ہٹتا ہے تو اس کو اس غلط چیز میں ہی لذت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. جیسے دودھ ہے مزے کی چیز ہے، شہد ہے مزے کی چیز ہے. آپ کے سامنے کوئی، یعنی ایک نارمل آدمی جس نے کبھی گٹکا یا شراب نہ دیکھی ہو، اس کے سامنے آپ دودھ رکھو، شہد رکھو، بادام رکھو اور الٹے ہاتھ پہ آپ گٹکا رکھ دو، شراب رکھ دو، تو گٹکے سے بو آئے گی اس کو، شراب سے بو آئے گی، کبھی بھی اس کی طرف نہیں جائے گا، وہ فوراً جائے گا دودھ کی طرف. لیکن اگر آپ عادی ہو گئے اس گندگی کے تو آپ کو دودھ پینے میں وہ مزہ نہیں آئے گا جو گٹکا کھانے میں اور بدبودار شراب پینے میں جو مزہ آئے گا. تو یہ صرف کھانے پینے کی چیزوں میں نہیں ہے بلکہ عمل میں بھی. عمل، حدیث میں آتا ہے نا، کل مولودی یولدو علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. دیکھو بچہ ماں کے دودھ کی طرف لپکتا ہے، ماں کے دودھ کی طرف، کیونکہ اس وقت اس کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ دودھ ہے. تو اس کی فطرت درست ہے، دودھ کی طرف جائے گا. اسی طرح بچے میں کچھ روحانی چیزیں ہوتی ہیں، اسے جھوٹ سے نفرت ہوتی ہے. جھوٹ اگر بولتا بھی ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایسے سافٹ ویئر ڈالے ہوئے ہیں، ایسے اینٹی وائرس ڈالے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی کوئی وائرس آتا ہے نا تو وہ اینٹی وائرس چیخنا شروع کر دیتا ہے، اندر سے ضمیر چیخنا شروع کر دیتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں. ہم جب جھوٹ بولتے ہیں تو عجیب سی دل کے اندر بے سکونی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے کہ غلط ہو رہا ہے. جب حرام کماتے ہیں تو عجیب سی دل کے اندر بے چینی ہوتی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. تو یہ وہ اینٹی وائرس ہے جو اطلاع دے رہا ہوتا ہے کہ ایک وائرس آیا ہوا ہے، اس کو ڈیلیٹ کر دو. اب عقل مند لوگ اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، ان کی جو ونڈو ہے وہ جس طرح کمپنی نے بنائی تھی اسی طرح سے چلتی رہتی ہے، اور جو احمق اور بیوقوف ہیں وہ کہتے ہیں کون بٹن دبائے، پروگرام چل رہا ہے چلنے دو. کوئی فلم دیکھ رہے ہیں اس میں وائرس آیا ہوا ہے، کہیں چھوڑو یار وائرس کی ایسی کی تیسی، فلم دیکھو بس. تو کتنی دیکھ لے گا فلمیں بھائی، کتنے ڈرامے دیکھ لے گا، کتنے پروگرام دیکھ لے گا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ ونڈو ہی کرپٹ ہو جائے گی. تو کمپیوٹر کی ونڈو جب کرپٹ ہوتی ہے نا تو اس کا تو آسان حل ہے، دوسری ڈلوا لو. لیکن انسان کے اندر کی جو ونڈو ہے جب وہ کرپٹ ہوتی ہے تو اللہ نے ایک ہی ونڈو دی ہے آپ کو پوری زندگی میں، ایک روح. ایسا نہیں ہے کہ یہ والی روح نکلوا کے دوسری روح. جسم کا ہر پارٹ تبدیل ہو جاتا ہے، آنکھیں بھی چینج ہو جاتی ہیں، گردے بھی چینج ہو جاتے ہیں، روح چینج نہیں ہوتی، روح وہی رہتی ہے. یعنی اندر کا انسان تبدیل نہیں ہوتا. لہذا وہ اگر بگڑ گیا تو तो फिर वो बिगड़ी हुई लाइन पे ही चलना शुरू कर देता है, उसको सही वाली लाइन बुरी लगने लगती है। एक दफा झूठ बोलेंगे, दो दफा झूठ, वो एंटीवायरस चीखेगा चीखेगा, उसके बाद एंटीवायरस काम करना छोड़ देगा। फिर जिस दिन सच बोलेंगे तो वो चीखना शुरू कर देगा। समझ में आ रही है बात? बेचैनी हो जाएगी, मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये क्या कर रहा हूं, सच क्यों बोल रहा हूं मैं, अजीब सा फील होगा उसको। पहली दफा चोरी करेंगे, दिल मलामत करेगा, जमीर मलामत करेगा, गलत है ये, बुरा काम है, कमाया उसने लेके मैं आ गया, अगर मेरे साथ कोई ऐसा करे मुझे कितना गुस्सा आएगा, तो मैं भी गलत कर रहा हूं। तौबा कर ले, अच्छी बात है, नहीं करता तौबा, दोबारा चोरी करता है, तो होते 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 हलाल कमाने में उसको लज्जत ही महसूस नहीं होगी। तभी जो लोग एक दफा चोरियों के आदि बन जाते हैं, भीख मांगने के आदि बन जाते हैं, जब इंसान किसी के सामने भीख मांगता है ना, उसका जमीर मलामत करता है कि मैं क्यों अपने आप को सामने वाले के सामने गिरा रहा हूं, मैं उसको एक अजीब सी जिल्लत महसूस होती है कि मेरे जैसा इंसान है, मैं उससे पैसे मांग रहा हूं। लेकिन जब चस्का लग जाता है मांगते मांगते, तो फिर आप भिखारियों को और चोरों को कोई भी कारोबार करके दें, लाखों रुपए उनकी तनख्वाह हो, मगर वो उसमें चल नहीं पाते। हमने ऐसे लोग जिंदगी में देखे हैं, मुआशी हालात खराब हुए, चलो भाई ठेला लेके दे दो, होटल खोल के दे दो, इसको इसको कोई अच्छी जॉब दे दो, तीन चार दिन से ज्यादा चलते नहीं है, क्योंकि जॉब करेंगे तो सुबह जाना पड़ेगा, शाम को आना पड़ेगा, एक टाइम है उसका, हलाल में कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है। ये लोग कुर्बानी देने के आदि नहीं रहते, तो बस भीख मांगते रहेंगे, चोरियां करते रहेंगे। तो इंसान की तबीयत अल्लाह ने ऐसी बनाई है कि वो गलत पर चलेगा तो थोड़े दिनों में गलत का आदि हो जाएगा। जो हराम कारियां करते हैं, बदनजरी करते हैं, निकाह से पहले पाक दामनी के साथ जिंदगी नहीं गुजारते, नाजायज तरीकों से अपनी शहवत को पूरा करते हैं, अगर दो चार दफा किया हो, तौबा कर ली हो, तो बच जाते हैं। लेकिन अगर आदि हो गए तो फिर निकाह के बाद भी वो बीवी की तरफ नहीं जाते, अगर जाते भी हैं तो उनको हराम कारियों में जो लज्जत महसूस होती है, वो हलाल में वो लज्जत उनको महसूस नहीं होती, वो फिर भी उन्हीं गंदगियों में लगे रहते हैं। कई लोगों के वाकयात सामने आते हैं। तो ये लूत अलैहिस्सलाम का देख लेना, लूत अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कौम की बेटियां हैं, उनसे शादी करो, क्या कह रहे हैं, मालना फी बनाती का मिन हक्किन, हमें औरत में रगबत ही नहीं है, हमारे यहां कोई किसी को किसी मर्द से शादी के लिए करोड़ रुपए भी दे दे, करोड़ों रुपए, वो कह गए ये काम नहीं हो सकता, नामुमकिन है। लेकिन लूत अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि ये औरतों से निकाह करो, तो वो कह रहे हैं हम निकाह नहीं कर सकते, हमारे यहां तो निकाह के लिए परेशान फिरते हैं। पुराने जमाने की बात है, अब तो नहीं फिरते परेशान, अब तो वो भी हमारा भी जो है ना वो कल्चर तब्दील हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता फितरत तब्दील हो रही है, फिल्में देख देख के गलत तरीकों से अपनी ख्वाहिशात पूरी कर करके। पुराना जमाना था कि जब लड़का बाले होता था घर में शोर मचा दिया करता था कि मेरी शादी करो, अब नहीं मचाता शोर, इतनी गलत एक्टिविटीज में पड़ा है कि उसको बोझ लगता है। तो खाने का मामला हो या अमल का मामला हो, मां बाप की फरमा बरदारी इंसान की फितरत है, मां बाप का दिल दुखा के उसे कभी खुशी नहीं होती। लेकिन जिन लोगों को मां बाप से बदतमीजी की आदत पड़ जाए एक दफा, उनसे तमीज से बात होती नहीं है। कितनों की शिकायतें आती हैं कि बेटा जब भी घर में आता है तो नाक पे मक्खी बैठी हुई होती है, दोस्तों में बात करेगा हंस हंस के बात करेगा, उनकी कड़वी कसीली बर्दाश्त भी करेगा और बातें भी करेगा उनसे, घर में जैसे ही दाखिल होगा, मैंने खुद अपनी जिंदगी में ऐसे लोग देखे, घर में जैसे ही दाखिल होगा एकदम इसका मीटर तब्दील। इंसान के बदअखलाक होने का मैं आपको एक मैयार बताता हूं, अगर आप घर का दरवाजा बजा रहे हैं और घर वालों ने दरवाजा बजाने में थोड़ी सी देर कर दी और आपको गुस्सा आ गया, समझ लो बदअखलाक हो, यहीं से पता चल जाता है। मैं इस तरह नोट करता हूं, किसी के साथ उसके घर जा रहा हूं, दरवाजा बजाया, थोड़ी सी देर हो गई, कोई बात नहीं थोड़ी देर, दोबारा पर कोई मुमकिन है घर वाले कोई वॉशरूम में हो, कोई किचन में हो, या कोई आवाज ना जा रही हो, या बेल बजाई आपने, हो सकता है ना पता चलाओ, दोबारा बजा लो। तो मैंने देखा है कि जो बदअखलाक नहीं होते खड़े रहेंगे आराम से, घरवाली ने दरवाजा खोला तो जाएंगे बोलेंगे खैरियत, काफी देर से खड़ा हुआ, तो वो कोई रीजन बताएगी तो मान लेंगे, अच्छा भाई بد اخلاق آدمی کیا کرے گا, ایک دم ٹارزن کی طرح گھر میں گھسے گا, بولے گا مجھے کیا گدھا سمجھا ہوا ہے, وہیں سے چیخنا شروع کر دے گا. یہ میں نے دیکھا ہے, وہیں سے چیخنا شروع کر, میں کیا الو ہوں. یہ تو میں بہت شائستہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں, مسجد ہے, ممبر ہے, ہے بھائی, اندھی ہے, بہری ہے, سنتی نہیں ہے, بیل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوا ہوں. تو ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوا کیوں ہے بھائی, تو بیل تو ایک دفعہ بجا تو ٹن ٹن بج جاتی ہے, تو ہاتھ رکھ کے کیوں کھڑا ہوا ہے تو بیل کے اوپر, خود بے وقوف ہے. ہاں آپ نے دیکھا کہ گھر والی یہاں موجود ہے, دروازے کے پاس موجود ہے, پھر آپ دروازہ بجا رہے ہیں, پھر نہیں کھول رہی, پھر ایک بات بنتی ہے, ورنہ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. تو بد اخلاقی ایس, یہ میں نے اپنی زندگی میں جو عیب دیکھے ہیں نوجوانوں میں, ان میں بد اخلاقی ایک ایسا عیب ہے جس کی اصلاح سب سے مشکل ہے. جو ایک دفعہ بدتمیز بن جائے اسے تمیز دار بنانا یہ پولیس کے ذریعے بھی ممکن نہیں ہے, یہ بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے. جو ایک دفعہ اور جو بدتمیز نہیں بنا اس کو بدتمیز بنانا بڑا مشکل ہے, اس کو بدتمیز لوگوں سے نفرت ہو جاتی ہے. اور یہ تمیز اور بدتمیزی جو سیکھی جاتی ہے نا, یہ بچپن میں والدین سے اور بھائیوں سے سیکھی جاتی ہے. اگر بچے نے اپنے ابا اما کو بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھ لیا کہ یہ کبھی تمیز سے آپس میں بات نہیں کرتے, تو وہ چیخنا چلانا سیکھ لیتا ہے. اور ایک دفعہ سیکھ لیا اب وہ چپ نہیں ہوگا. شادی کے بعد اگر کوئی شریف خاندان کی بیوی مل گئی اس کو, تو اس بیچاری کی ایسی کی تیسی, اس نے تو کبھی یہ چیخنا چلانا سنا نہیں ہوتا نا. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن سب سے قریب میرے وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. اور بعض چیزیں ایسی ہیں, یہ اخلاق چونکہ انسان کی طبیعت میں شامل ہو جاتے ہیں نا, طبیعت میں, تو بہت سے لوگ ہم نے دیکھے گناہوں سے توبہ تو کر لیتے ہیں, داڑھی بھی رکھ لی, نمازی بھی بن گئے, مگر اگر وہ بد اخلاق تھے تو بد اخلاق کے بد اخلاق رہتے ہیں, اس جرم سے توبہ نہیں کرتے. وجہ اس کی یہ کہ یہ چونکہ طبیعت کا حصہ بن گئی, لہذا وہ اس کو جرم ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے. وہ کہتے ہیں جب دروازہ نہیں کھولا اس نے تو غصہ تو آئے گا نا, جب غصہ آئے گا تو چیخوں گا نا میں, یہ تو میرا حق ہے. تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے, اور یہ چیزیں سیکھی جاتی ہیں ایسے لوگوں کی صحبت میں رہ کر جن کے اخلاق اچھے ہوں. نہیں یار میرا خیال ہے بات, جن کے اخلاق اچھے ہوں, یعنی جن کو, اب اخلاق اچھے ہونے کا کیا مطلب ہے آپ کو کیسے بتا, یعنی آپ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے مگر وہ چپ رہتے ہیں, یا وہ اتنا زیادہ اس کو بڑھاتے نہیں ہیں, تو پھر انسان کمپیئر کرتا ہے کہ یار ہمارے ہاں تو اس طرح ہوتا ہے, ان کے ہاں اس طرح ہوتا ہے, یہ اس کا مطلب یہ زیادہ صحیح لوگ ہیں. میں جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کے پاس گیا تو ہمارے حضرت کے بارے میں مشہور تھا کہ بہت سخت ہیں, بہت سخت, بس ایسے ڈنڈا لے کے بیٹھے رہتے اور ٹھکائیاں لگاتے رہتے ہیں. لیکن جب ہم حضرت کے پاس گئے تو پتہ چلا بے انتہا نرم ہے, بے انتہا نرم ہے. آٹھ نو سال کے عرصے میں حضرت کو دو یا تین دفعہ غصے میں تھوڑی سی اونچی آواز کر کے بات کرتے ہوئے دیکھا ہے, ٹھیک ہے نا, آٹھ دس سال کے عرصے میں, حالانکہ روزانہ آدھا پونا ایک گھنٹہ مجلس میں بیٹھتے تھے, پوری زندگی میں دو یا تین دفعہ دیکھا ہے اونچی آواز سے بات کرتے ہوئے, حالانکہ بوڑھے بھی تھے, بوڑھوں کو تو اور زیادہ غصہ آتا ہے, اور اس کو بھی بہت جلدی قابو پا لیا. اور ہمارے حضرت کے جو نائب ہیں, جو میرے شیخ ہیں, جن کا میں نام نہیں لیتا مگر تذکرہ کرتا رہتا ہوں, جو میرے پیر و مرشد ہیں, ان کو میں نے 20 سال کے عرصے میں ایک دفعہ بھی چیختے ہوئے نہیں دیکھا ہے. بہت مشکل ہے سمجھانا, یہ کہنا آسان ہے, یہ بات کہنا ممبر پہ بیٹھ کے آسان ہے اور آپ کے لیے سننا آسان ہے, مگر انسان ہو, روٹی کھاتا ہو, گوشت بھی کھاتا ہو, جسم میں چیخنے کی طاقت بھی ہو اور ماتحت بہت زیادہ ہوں, جس کا کوئی نہ ہونا وہ چیخے کس کے اوپر, کمارے آدمی کو کیا کیا چیخ کے کیا کر لے گا وہ, ٹھیک ہے نا, چیخنا تو پڑتا ہے جب بیوی بچے بھی ہوتے ہیں یا چھوٹے بھائی بہن ہو وہ ستائیں پھر آپ چیختے ہیں ان کے اوپر, یا باس ہے جو اپنی کمپنی میں اس کے نیچے ہزاروں سینکڑوں وہ ہوں امپلائیز ہوں وہ ان پہ چیختا ہے, وہ ملازمین ہو اسٹاف ہو ان پہ چیختا ہے وہ, اور وہ ظاہر چیخواتے ہیں, وہ ایسے الٹے الٹے کام کرتے ہیں. تو ہم جس اپنے جن شیخ کی بات کر رہے ہیں ان کے ماتحت ہزاروں ہیں, اپنے ہی ان کے ماشاءاللہ 9 بچے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا بچے تو پاگل بنا دیتے ہیں, بد اخلاق بنا دیتے ہیں. نو تو ان کے اپنے نو ہیں یا دس ہوں گے, مجھے پوری رپورٹ معلوم نہیں ہے. تو اور اس کے علاوہ پھر عملہ, مریدین, اور پھر باقاعدہ ایک انتظام سنبھالا ہوا ہے کسی ادارے کا. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کبھی چیخے نہیں ہیں, وہ ہوں گے ممکن ہے, لیکن ہم ان کے ساتھ اتنا رہے ہیں, اتنا زیادہ, بہت 8 سال تو بالکل ہی جیسے کہتے ہیں نا کلوز ہونا کسی کے ساتھ, بہت ہی یعنی کئی کئی گھنٹے ان کے ساتھ بیٹھنا, سبق پڑھنا, بات چیت کرنا اور ان کے معاملات کو دیکھنا, اور اس کے بعد بھی بہت عرصہ رہے. تو میں نے اپنی زندگی میں کبھی ان کو چیختے ہوئے اونچی آواز سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. غضب آتے ہوئے دیکھا ہے کہ غصہ بھی آیا, کیونکہ غصہ تو آتا ہے نا جب غلط باتیں ہوں گی, تو انسان کی فطرت ہے. مگر غصے میں سوائے اس کے کہ چہرہ سرخ ہو جائے, اس کے علاوہ اور کوئی عمل نہیں. چہرہ نفرت سے پھیر لیا, کسی پہ بہت غصہ آیا ہوا ہے تو چہرہ نفرت سے پھیر لیا بس. ایک واقعہ انہوں نے ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ انہوں نے ایک طالب علم کی ٹھکائی لگائی, جو میرے علم میں وہ طالب علم بہت شرارتی تھا, قابو میں نہیں آ رہا تھا, ماں باپ کو تنگ کیا ہوا تھا. تو اس کے والد نے کہا کہ میری طرف سے آپ ایک دفعہ اس کی ٹھکائی لگا دیں, میری طرف سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی میں باپ ہوں, آپ کو اجازت دے رہا ہوں. تو انہوں نے ان کے کہنے پر ایک دفعہ کمرہ بند کر کے چند ایک تھوڑے سے چترول لگا دیے اس کے. وہ بچہ نہیں سدھرا تو والد نے کہا مزید خوراک کی ضرورت ہے. تو ان کا جواب یہ تھا کہ میں آپ کے بچے کے اخلاق کو سدھارنے کے لیے اپنے اخلاق خراب نہیں کر سکتا. نہیں یاری میرا خیال ہے بات, اپنے اخلاق کی فکر ہمیں پہلے, ہم ماریں گے تو پھر یہی یہ عادت پڑ جاتی ہے. جن لوگوں کو بچوں کو مارنے کی عادت پڑتی ہے نا, پھر ان کے مائیں دیکھو نا, ماؤں کی بھی دو قسمیں آپ نے دیکھا ہو گھروں میں, کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں بچے چیخنے تو وہ بچوں کو سمجھاتی ہے بیٹا ذرا آرام سے بات کرو, زیادہ اگر کان مروڑ دیں گی یا تھوڑا سا چیخ لیں گی. کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں اٹھا اٹھا کے دیواروں کو پھینک رہی ہوتی ہیں اس کو, تیری زبان کاٹ دوں گی, تیرا گلا دبا دوں گی, گردن مروڑ کے نا میں تجھے ٹرین کے نیچے پھینک دوں گی. بچے ہوتے بڑے, یہ ماؤں کا حوصلہ ہی ہے بچوں کو پالنا. اپنی ماؤں کی قدر کیا کرو, صحیح بات ہے, ہم لوگ نہیں پال سکتے. اپنے بچوں کو دیکھ کے اندازہ لگایا کرو, بچے جس طرح سے تنگ کرتے ہیں نا وہ مائیں ہی سنبھال سکتی ہیں ان کو, تو اپنا بچپن یاد کیا کرو. تو اتنے عرصے میں کبھی ان کو چیختے ہوئے نہیں دیکھا, یہ بڑے اخلاق کی بات ہے. تو انسان جب ایسے لوگوں میں رہتا ہے تو اس کے اخلاق اچھے, میرے نہیں ہوئے اخلاق اچھے, ہم نالائق کے نالائق ہی رہے, ویسے کے ویسے ہی ہے. کیونکہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں بعض دفعہ جب چیختا ہوں تو میری آواز گلی محلے میں بھی جاتی ہے, تو پھر لوگ کہتے ہیں بیان تو اخلاق پر کر رہے تھے اور خود اتنا زور زور سے چیخ رہے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. تو ہم نے کب کہا ہے کہ ہم جو آپ کو باتیں بتا رہے ہیں تو پورے 100% معیار پہ ہم خود بھی اس پہ اترتے ہیں. بار بار میں بیان میں ایک بات کہتا ہوں کہ میں جو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ علماء کی یا قرآن و سنت کی باتیں ہیں, صرف تکرار کی نیت سے بتاتا ہوں تاکہ ان باتوں پر اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. دعویٰ ہرگز نہیں ہے کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں 100% ان پہ پورا اتر رہا ہوں, بات صحیح کر رہا ہوں. اگر میں نہیں اترتا تو مجھے چاہیے کہ میں توبہ کروں, اور آپ نہیں اترتے تو آپ کو چاہیے کہ آپ توبہ کریں. ایک صاحب نے مجھے میسج بھیجا کہ آپ جو بیان کرتے ہیں اس پر آپ کا عمل نہیں ہے. میں نے ان سے پوچھا بھی نہیں کیا بات ہے. میں نے کہا اگر عمل نہیں ہے تو مجھے بتا دیں کون سی باتیں عمل نہیں ہے تاکہ میں عمل کی کوشش کر لوں گا. تو اس نے کہا یہ تو صحیح نہیں ہے, خود باتیں کر رہے بیٹھ کے عمل نہیں کر رہے. تو میں نے کہا میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں 100% میں بھی عمل کر رہا ہوں, آپ مجھے بتا دو اصلاح کی کوشش کر لیں گے, نہیں ہو تو دوبارہ بتا دینا, پھر نہ ہو تو پھر دوبارہ بتا دینا. یہ کیا خیال ہے؟ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے, آپ ہمیں بتاتے رہیں گے, اس طرح زندگی کی گاڑی چلتی رہے گی. اگر اصلاح ہو گئی اللہ بخش دے بہت اچھی بات ہے, پھر بھی اسی برائی کو لے کے دنیا سے چلے گئے تو مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کر لینا, اے اللہ یہ ٹھیک نہیں ہوئے تھے تو ان کو ویسے ہی معاف کر دے. اللہ کو یہ بھی تو اختیار ہے نا, کوئی بندہ ٹھیک نہ ہو اللہ کہے چل چھوڑ رہنے دے, ٹھیک ہے نہیں ٹھیک تھا میں نے بخش دیا اپنی رحمت سے. قیامت کے دن تو پلس مائنس ہوگا نا, اعمال تولے جائیں گے, بار بار بتاتا ہوں اعمال تولے جائیں گے. چلو ممکن ہے خوبیاں زیادہ ہوں تو اللہ کہیں چلو تھوڑی سی برائیاں جانے دو, اور ممکن ہے برائیاں زیادہ ہوں اور نیکیاں کم ہوں. تو اصول کے مطابق تو جہنم ہے, لیکن مسلمانوں کے لیے اللہ کسی اصول کا پابند نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ بعض بعد والوں کی دعائیں بعض دفعہ کام آتی ہیں, اللہ ان کی گناہ زیادہ تھے نیکیاں کم تھیں, مگر تو اپنی رحمت سے گناہوں کو معاف کر کے گناہوں کا پلڑا کم کر دے, ہلکا کر دے. تو دعا کا راستہ تو کھلا ہوا ہے نا. ایک بات یاد رکھو, انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے उसकी उसकी खामियों पे वो क्या चाहता है कि इसलाह हो जाए, और अगर नहीं भी हुई तो वैसे ही बख्शा जाए, और अगर नफरत होती है तो फिर वो चाहता है कि दूसरे की खामियों को हाईलाइट किया जाए, उसको जलील किया जाए, और अंदर से ख्वाहिश होती है कि अल्लाह करे इसकी कयामत के दिन बख्शिश ना हो। अपने वालदैन से चूंकि मोहब्बत होती है, वो मर जाए तो लोग कैसे आ आके बताते हैं कि यार हमारे मौली साहब, हमारे वालिद साहब नमाज नहीं पढ़ते थे, तंज नहीं करते वो, हजरत बड़ी फिक्र है नमाज नहीं पढ़ते थे, बड़ी फिक्र है, क्या फिदिया अदा करने से बख्शिश हो जाएगी। तो मैं कहता हूं देखो कितना बड़ा ऐब था कि नमाज नहीं पढ़ते थे, मगर उसको तंजिया लहजे में बयान नहीं कर रहे, तंज नहीं कर रहे हैं, बल्कि फिक्र कर रहे हैं कि अब्बा बहुत अच्छे थे मगर ये ऐब था, तो कोई ऐसा तरीका बता दें कि कयामत के दिन उनका ये गुनाह माफ हो जाए। तो खैरफा एक दूसरे का बनना चाहिए, एक दूसरे पर हमें तंज करना, कीचड़ उछालना या ताने देना, ये हमारी शरीयत की तालीमात नहीं है। मैंने एक दफा अखलाक पर बयान किया जुम्मे के दिन, घर गया तो पुरानी बात है 8-10 साल पहले, मेरा किसी बात पे झगड़ा तो मेरी आवाज ऊंची नीचे मस्जिद तक जा रही है, तो फिर मुझे ख्याल हुआ, मैंने कहा लोग बोलेंगे अभी अखलाक पर बयान करके आ रहे हैं, वही बात है कुरान मजीद के अल्फाज हैं, जैसे वालिदैन के बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि उनके सामने उफ भी मत करो, उफ भी मत करो, ये हुक्म दिया अल्लाह ने। अब कितना सख्त हुक्म है, क्योंकि वालदैन बाज दफा इतना सताते हैं इंसान को कि वो इंसान को ना ऊंची आवाज से बात निकल जाती, बाज दफा बहुत जहनी टॉर्चर कर देते हैं वालदैन। तो अल्लाह ने अपने मजीद में एक ऑप्शन मजीद रखा, इन तकूनु सालिहीना फइन्नहु काना लिल अवाबीना गफूरा, अगर तुम नेक बनने की कोशिश करोगे तो अल्लाह तोबा करने वालों के लिए गफूर रहीम है। यह तोबा का जिक्र क्यों किया, बता दिया कि यह ऐसा हुक्म है जिस पर 100% अमल नहीं हो सकता। क्यों नहीं, किसी आलिम का एहतराम मुमकिन है क्योंकि उससे थोड़ी देर की मुलाकात होती है, किसी बुजुर्ग का एहतराम मुमकिन है, लेकिन वालदैन के साथ 24 घंटे रहना पड़ता है और कई कई साल, तो ऐसे मौके पर अपनी जबान को बिल्कुल सी लेना यह अमली तौर पर मुमकिन नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसमें कोताही होती है। तो अल्लाह ने खुद फरमा दिया कि कोताही अगर हो जाए तो तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। कितना आसान कर दिया ना मामला, कि भाई असल तो यही है, इसके खिलाफ हो जाए तो अब मायूस ना हो कि भाई मैं तो इस्लाम पर अमल कर ही नहीं सकता, मेरे लिए तो नामुमकिन है। बाज लोग वालदैन के हुकूक का जब सुनते हैं कहते हैं भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम है, नहीं हो सकता, तो वो बाकी शरीयत पे भी नहीं चलते कि जब इस्लाम इतना मुश्किल है तो हम कैसे फॉलो करें उसको। तो अल्लाह ने फरमा दिया मुश्किल है, अगर इसमें खिलाफ वर्जी कभी हो जाए तो तौबा कर लो। तो अब मैं जब घर गया तो घर वालों से कोई ऊंची आवाज में बात हो गई, तो हो जाती है इंसान से, और बाज दफा करनी भी पड़ती है कंट्रोल करने के लिए, समझ रहे हैं, जनरल राहिल शरीफ ने कैसे कंट्रोल किया है, कंट्रोल किया नहीं किया, तो कंट्रोल करने के लिए बाज दफा मस्नूई गुस्सा भी जाहिर करना पड़ता है। ये तो उसूल जाब्ते में बयान कर रहा हूं, अखलाक अच्छे, अखलाक अच्छे, असल ये अलबत्ता बाज दफा सियासतन बद अखलाक बनना पड़ता है, सियासतन वो ये कि अखलाक अच्छे, सामने वाला जिस घर से आया है आपके घर में, जो बीवी जिसको बना के लाए हैं, वो बाज दफा ऐसे खानदान की होती है कि वो बचपन से पिटने की आदी होती है, उनके अब्बा ने हमेशा लात मार के काम कहा होता है उनको, बेटियों को ना, अम्मा ने भी हमेशा थप्पड़ पहले मारा होता है, काम का बाद में। तो जो औरत इस खानदान से बड़ी होकर आपके घर में आई, अब आप हर बात अखलाक से, हर बात अखलाक से, हर बात अखलाक से, तो थोड़े दिनों में आप बैंक में गिरवी रखे हुए होंगे, वो आपको बैंक में गिरवी रखवा के पैसे निकाल के ले आएगी, आप पे कर्जे लिए जा रहे होंगे, आप रहन के तौर पर आप इतने सादा होंगे। तो ऐसे मौके पर कहीं कोई ऐसा केस सामने आ जाए तो फिर मैं उसको मशवरा देता हूं कि मस्नूई तौर पर अखलाक बिगाड़ लो, मस्नूई थोड़े दिन के लिए, अल्लाह से बोलो अल्लाह तूने कुरान में कहा है कि जो चीख चिल्ला के बात करते हैं वो गधे जैसे हैं, कुरान में आता है ना कि इन्ना अनकरा लसवाती लसौतुल हमीर, हजरत लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत की, वसीयत की कि हमेशा पस्त आवाज में बात करना, क्योंकि सबसे बुरी आवाज किसकी है, गधे की, गधे की आवाज सबसे बुरी है, गधे की बातें गलत नहीं होती, बात करने का स्टाइल गलत होता है। जब भी गधा बोलेगा आदमी कानों में उंगलियां ठोसता है ना कि कब खामोश हो गई है, तो गधा जो बात करता है वो बात गलत नहीं होती, बात क्या कर रहा है वो, उसे भूख लग रही है तो चीख रहा है, ढींचू ढींचू कह रहा है, मतलब है कि घास ला के दो, प्यास लग रही है तो चीख रहा है, मतलब पानी ला के दो। उसके मालिक ने उस पर लोड ज्यादा डाल दिया है, उसकी कमर पिचक रही है तो चीखना शुरू करता है, भाई थोड़ा सा लोड हल्का करो। तो ये इनमें से कोई बात गलत है? क्या हो गया भाई आप लोग? गलत स्टाइल गलत है। आराम से भी कह सकता है, आराम से भी। बिल्ली को भूख लगती है, म्याऊं म्याऊं करती है आराम से, है भाई। लेकिन गधा एक तो बात लंबी बहुत करता है, ठीक है, थोड़ी सी बात होगी उसको इतना खींचेगा और इतना चीखेगा, बाकायदा पहले अपने अंदर हवा भरेगा पूरी फेफड़ों में, फिर वो स्टाइल के साथ निकालेगा। वो मैं इस पर एक लतीफा भी सुनाया करता हूं कि किसी ने हिंदू से पूछा कि हमारे, मुसलमान ने हिंदू से पूछा कि हमारे कुरान में है कि जितने भी जानवर हैं, परिंदे हैं, ये अल्लाह की हमदो सना करते हैं, तो तुम्हारे भी किताबों में लिखा है कि ये गधा तुम्हारे भगवान का भी कोई जानवर नाम लेता है कि नहीं लेता? कोई जानवर तुम्हारे, हमारा तो अल्लाह है, उसकी तो तस्बीह होती है, तो कुरान से साबित है। तो तुम्हारी मजहबी किताबों में भी कहीं लिखा है कि ये जितने भी जानवर हैं ये भगवान का नाम लेते हैं? उसने कहा गधा लेता है ना नाम, गधा तो कहते हैं, गधा ऐसे लेता है कि खुद सुनाई देता है। मुसलमान ने पूछा भाई कैसे? कहते देखो जब गधे पर ज्यादा लोड आता है तो गधा कैसे कहते है? कहते है, भगवान ना इंसाफी है के नहीं, है के नहीं, है के नहीं, ऐसे आवाज सकते बार बार कहते है के नहीं, है के नहीं। वो चीख रहा होता है कि देखो भगवान ये ना इंसाफी हो रही है कि नहीं हो रही, तो उसने अपने खाते में डाल दिया उसको। तो गधा, गधे की बात सही होती है, स्टाइल सही नहीं होता। इसको कुरान ने कहा सबसे गंदी आवाज, बुरी आवाज किसकी है? गधे की, क्योंकि चीखता है। तो किसी की बीवी बहुत ही बदअखलाक हो, अखलाक से सुधर न रही हो, आप उसको आराम से दरवाजे पर खड़े में कि दरवाजा खोल दीजिए, ठीक है, उन्हीं खोल, उसने हमेशा लाते घुसे घर में, आदि इसी की है ना, तो हमेशा गालियां सुनी है उसने बचपन से, तो वो फिर इस तरह की आदत हो जाती है। तो फिर आप चीखें थोड़ी देर के लिए, चिल्लाएं, पहले अल्लाह से कहें अल्लाह तूने इसको गधे का अमल करार दिया है, मैं गधा नहीं बनना चाहता, मजबूरी है, क्योंकि अगर मैं वक्ती तौर पर गधा नहीं बना, अपने अखलाक को मस्नूई तौर पर खराब नहीं किया, तो सारी जिंदगी इसके हाथों गधा बना रहूंगा मैं, ठीक है ना। तो फिर थोड़ा सा मैं लोगों को बताता हूं, एक साहब थे, वो हमारी बेतकल्लुफी थी कि आप लोग ना मेरे पास लाइन लगा के खड़ा हो जाए, हमें बता दें हजरत क्या करना है मैंने, तो बेतकल्लुफी थी, तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा घर जाओ थोड़ा सा लाते माते ज्यादा घुमाओ, चीखने चिल्लाने के बजाय बीवी को ना लाते मारो, इधर उधर चीजें तोड़ फोड़ दो। तो उन्होंने घर की काफी दो चार चीजें तोड़ दी अपने खर्चे पे, ठीक है, तो उसके काफी अच्छे असरात जाहिर हुए। तो ये सियासत है, ये कभी कभार जो उसूल और जाब्ते से, लेकिन ये भी हमेशा नहीं चला सकते आप, हमेशा चलाओगे तो फिर वैसे ही हो जाओगे, थोड़े दिनों में वैसे ही हो जाओगे। कुछ वक्त तक के लिए कोई बहुत ही मजबूर हो तो मस्नूई तौर पर, दो भाइयों की शादी हुई, एक की बीवी बड़ी फरमा बरदार थी, छह महीने के बाद देखा, और एक की बीवी बहुत नाफरमान। तो जो फरमा बरदार बीवी थी ना, इस भाई ने उसकी शौहर से पूछा, अपने भाई से पूछा कि यार तेरी भी तूने क्या तावीज गंडा किया है, क्या किया कि बीवी इतनी फरमा बरदार? कह रहा मैं शुरू से ही घर में जब आता था ना, तो जो चीज घर में मुझे सामने नजर आती थी उसको लात मार के दीवार पे मार देता था कि यहां क्यों पड़ी हुई है। एक तो होता ना गिलास पड़ा हुआ है तो तमीज से उठा के आप रख दें, बेगम ये यहां रास्ते में क्यों रखा है, इसको तो अलमारी पे होना चाहिए। और एक तरीका होता है आते ही गिलास पर जोर से लात मारो, वो जाके किसी के नाक पे लगे, मुंह पे लगे, इसकी परवाह ना करो, बोले ये कौन है कमबख्त जिसने रास्ते में फेंका हुआ, जो चीज रास्ते में आ रही है उठा के लाते मारो। तो कह रहा इससे बीवी के दिल में रोब बैठ गया, बीवी के दिल में रोब बैठ गया। दूसरे ने भी कहा यार चलो हम भी आज से ये करते हैं। वो छह महीने गुजर चुके थे तो वो आया है और उसने भी लाते वाते मारना शुरू कर दी गिलास को। तो बीवी कहती अब नहीं, ये पहले करने के काम थे, ठीक है, ये पहले करने के काम थे। तो एक आदमी ने शादी की तो बीवी से कहा, बीवी को कंट्रोल में करने के लिए ना, रोब, ताकि रोब में आ जाए, तो बीवी से कहा कि ये मेरी चौथी शादी है, यानी एक छोड़ चुका हूं, फिर दूसरी करके छोड़ चुका हूं, फिर तीसरी करके छोड़ चुका हूं, या तीसरी है या पता नहीं चौथी। तो उसने पूछा क्यों, पहली को क्या हुआ था? कह रहे पहली जो थी ना उसने कुछ ऐसा काम किया था जिसकी वजह से मैंने उसको तलाक दे दी, या गोली मार दी, हां गोली मार दी, पहली बीवी ने जो है ना वो कुछ ऐसी हरकत की, उसने बताया मुझे अभी याद नहीं पूरा लतीफा, तो उसने कहते मैंने उसको उठा करके गोली मार दी, बस तलाक वलाक नहीं, उठा गोली खत्म। डर गई भाई ये तो कातिल है। कहा फिर दूसरी शादी की, फिर क्या हुआ? कहा वो उसने एक दफा ऐसे किया कि वो बगैर इजाजत के घर से बाहर चली गई, जब आई तो मैंने ठा करके गोली मार। अब रोप बिठा रहा है, ठीक है ना, रोप बिठाने के लिए झूठे वाकयात सुना रहा है। कहा चलो फिर तीसरी शादी की, उसमें क्या ऐप था? कह रहे हैं वो ऐसा था कि एक दिन मैंने उससे कहा कि जो है ना ये खर्चा है इतना दे रहा हूं, इससे ज्यादा खर्च नहीं करना शॉपिंग। उसने थोड़ा ज्यादा खर्च कर लिया, 5 रुपए ज्यादा खर्च किए, ठा गोली मार दी। फिर शादी की, चौथी शादी की, हाँ ये पांचवी शादी है। फिर क्या हुआ जी चौथी शादी की? का वो सवालात बहुत पूछती थी। वो क्या करती थी? पूछती बहुत थी कि ये क्यों कर दिया, तो ये क्यों कर दिया, ठा गोली मार दी। अब वो जो पांचवी है ना वो चुप, कि भाई ये तो ज्यादा बातें पूछने पर भी गोली मार देता है। तो ये लतीफे लोगों ने ऐसे ही नहीं बनाए हुए, तो बाज दफा सियासत से काम लेना पड़ता है, लेकिन अच्छे खानदान में करो तो फिर ये सियासतों की जरूरत नहीं पड़ती, तमीज से जिंदगी गुजर जाती है। सबसे पहली जो चीज है ना औरत में, अखलाक है, अखलाक। और दामाद में भी जो सबसे पहली देखने की चीज है वो अखलाक है। हर ऐब इंसान का बर्दाश्त हो जाता है, बद अखलाकी बर्दाश्त नहीं होती। मैंने देखा है कि लोगों में जो तलाक का रेशो है ना उसमें दो चीजें हैं, दो चीजें। एक चीज तो कॉमन है, कभी मर्द में होती है कभी औरत में होती है, जिससे तलाक हो जाती है। और दूसरी चीज है जो मर्दों के साथ इस जमाने में खास हो गई है, मर्दों के साथ बेहयाई, लड़कियों से चक्करबाजियां। शादी एक होती है मगर मोबाइल व्हाट्सएप इतना आम हो गया है दफ्तरों में, लड़कियां इतना कि वो इस चक्कर में घर बर्बाद कर देते हैं, बीवी को टाइम नहीं देते। एक ये चीज बहुत है इस जमाने में तलाक का सबब बनने की। तो जिसको दामाद बनाओ ये देख लिया करो कि ये चक्करबाज आदमी तो नहीं है, इसकी कहीं दोस्तियां तो नहीं है, वरना वो इस्तेवाजी जिंदगी कामयाब गुजार ही नहीं सकता वो आदमी। और दूसरी चीज बदअखलाकी, मर्द अगर बदअखलाक है तो औरत की जिंदगी अजाब में आ जाती है, वो जहनी मरीजा बन जाती है, हर वक्त की चीखो पुकार और हर वक्त का जो है ना घर का माहौल खराब। और औरत बदअखलाक है तो मर्द की जिंदगी अजाब में आ जाती है। फिर औरत बद अखलाक होने से सही नहीं कि आपकी जिंदगी अजाब में, आगे बच्चे भी फिर पकड़ के बुढ़ा वालदैन को बचपन में कूटते हैं, ठीक है ना, वो भी बद अखलाक बन चुके होते हैं। तो बद अखलाक यानी अजाब दर अजाब ही है। इसी वजह से हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का मशहूर कौल है कि इस्लाम लाने के बाद किसी को इससे बड़ी नेमत कोई मिली नहीं है कि उसे एक ऐसी बीवी मिल जाए जो खुश अखलाक हो और उसको बच्चे जनने वाली हो, यानी उसकी नस्ल बढ़ाने वाली हो और खुश अखलाक हो। फरमाया कि इससे बेहतर अल्लाह ने किसी को नेमत दी नहीं है। तो अखलाक की कदर किया करें। इसका यह मतलब नहीं कि जिनकी बद अखलाक है जाके छोड़ दें उसको, सबर करने का सवाब मिलता है, असल तो आखिरत है, वहां बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो मैं यह कर रहा था कि जब एक दफा बद अखलाकी की आदत पड़ गई तो बद अखलाकी में मजा आता है, अखलाक से बात करने में उसको ना अंदर से तकलीफ महसूस होती है। बता रहे थे ना कि जो जिन बुराइयों की आदत पड़ती है वो तबीयत का हिस्सा बन जाती है। बदअखलाकी की आदत पड़ गई, अब शराफत से बात ही नहीं होगी, बैठे बैठे लड़ पड़ेगा, बैठे बैठे लड़ पड़ेगा, हर एक से लड़ेगा, और होते 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 खुद ब्लड प्रेशर का मरीज बन जाता है इंसान। तो ये अखलाक दुरुस्त कैसे होते हैं? उन लोगों की सोहबत में रहने से जो खुश अखलाक हैं, उनको जब इंसान देखता है। तो मैं अपने शेख की वाकया सुना रहा था, हमारे हजरत का एक वाकया कि कैसे बर्दाश्त थी उनमें। हमारे हजरत ने एक दफा कोई काम लगाया किसी तालिब इल्म के जिम्मे, काम लगाया कि इस वक्त फोन आएगा, वो फोन इस इतने बजे मुझे फला जगह फोन करना है, बहुत अहम काम है, उनको टाइम दिया हुआ है। तो आपके जिम्मे लगाया जा रहा है कि आपने इंटरकॉम से फोन मिला के मुझे कॉल मिला के देनी है, ये आपके जिम्मे लगा दिया है और भूल नहीं जाना। वो तालिब इल्म जो है ना उसको इंटरकॉम के करीब खड़ा भी कर दिया कि यही रहना, वो भूल गया बेचारे के जहन से, मैं ही था वो, अब क्या आपसे शर्माना, मेरे जिम्मे लगाया। और मैं परेशान भी कि भाई वो हजरत ने काम लगाया, और हजरत के वक्त बहुत कीमती था, एक एक मिनट जो है ना तोलते थे। तो मुझे कहा कि आप के जिम्मे लगाया, भूलना नहीं है। और मैं इस मुझे पता था कि भूल जाता हूं मैं, तो मैं वहां जाके खड़ा हो गया बाकायदा टेलीफोन के पास, भूल गया। जब टाइम आया तो याद ही नहीं, पता नहीं किससे बातों में लग गया यार, क्या करने लगा वल्लाह वाला। بھول گیا تو پھر حضرت کا فون آیا دوبارہ. جب جیسے ہی نمبر دیکھا نا حضرت کا, مجھ پہ کپ کپاٹ تاری ہو گئی. میں نے کہا بیٹا خیر نہیں ہے. تو میں اوپر گیا, حضرت نے دروازہ کھولا, فرمایا آپ کو میں نے کام کہا تھا, کیا بنا اس کا؟ میں نے کہا بھول گیا. مجھے پتا تھا کہ حضرت کا بہت نقصان ہوا اس میں. ایک حرف بھی نہیں کہا, ایک حرف بھی نہیں. ورنہ ہماری عادت کیا, ہم کہتے ہیں ابے گدے, کہتے ہیں بہرے اندھے, بولا تو تھا. تو ظاہر ہے بس بھائی بھول گیا, اب کیا کرا, کچھ بھی نہیں, بھول گیا بھائی, ٹھیک. حالانکہ حضرت کے چہرے پہ ناگواری کے آثار بھی ظاہر ہوئے کہ حضرت کو تکلیف ہوئی ہے, ایک حرف نہیں. چند دن بعد پھر آپریٹر جو تھا اس کو حضرت نے کہا کہ فون ملا کے دو, بہت اہم کام ہے, وہ بھول گیا. تو حضرت نے ایک گھنٹے بعد فون کیا, کہہ رہا میں بھول گیا, ایک لفظ نہیں کہا اس کو. کہا بھائی جب کوئی کام ذمے میں لگایا کرے اسے سنجیدگی کے ساتھ, ذمہ داری کے ساتھ نبھایا کریں, بس ٹھیک ہے نا, اس سے زیادہ نہیں. حالانکہ تکلیف بھی ہوئی ہے. تو یہ میں نے دو تین واقعات بتائے, ورنہ تو ہم رہے ان کے ساتھ تو ہم نے دیکھا کہ اخلاق کیسے ہیں, تمیز ہے, شرافت ہے. آج کل یہ چیزیں مارکیٹ سے شارٹ. جن انگریزوں کو ہم کہتے ہیں نا خوش اخلاق ہیں, خدا کی قسم خوش اخلاق نہیں ہوتے وہ. ان کے گھروں کا خوش اخلاقی کا گھر میں پتہ چلتا ہے, آفس میں پتہ نہیں چلتا. آفس میں سب خوش اخلاق ہوتے ہیں. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. دفتر میں اپنے جہاں آپ کام کر رہے ہیں وہاں سب خوش اخلاق ہوتے ہیں, کیونکہ یا تو آپ مینیجر ہوگے تو آپ تمیز سے اس لیے بات کرو گے یہ بھاگ نہ جائے, ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ کسی کے ماتحت ہیں تو باس سے تمیز سے اس لیے بات کرو گے کہ مجھے آفس سے نکال نہ دے. دکان میں ہو تو کسٹمر سے تمیز سے بات کرو گے کہ کہیں سودا لینا چھوڑ نہ دے. میں اپنے گھر کے لیے دودھ لاتا تھا, ایک قریب کی دکان سے میں نے لینا شروع کر دیا, تو وہ دودھ والا اتنا اچھے اخلاق سے اب مجھ سے ملتا ہے جہاں بھی جاؤں, مولوی صاحب السلام علیکم, اس کو پتا ہے مولوی صاحب میرے گھر سے دودھ لیتے ہیں, یعنی میری دکان سے لیتے ہیں, تو میرا فائدہ ہو رہا ہے. کسی دن دودھ نہ لو تو آ کے پوچھتا ہے خیریت, میں پہنچا دوں. میں کہتا ہوں پہلے بھی میں گزرتا تھا, میں یہی مولوی صاحب تھا, اتنی بڑی داڑھی تھی, ایسے ہی سب کچھ ایسے ہی تھا. اب جب بھی گزرو, میں بدگمان نہیں ہو رہا اس سے, بدگمان نہیں ہو رہا, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. تو کسٹمر سے اچھے اخلاق سے بات ہو جاتی ہے. اچھے اخلاق کا پتہ چلتا ہے ماں باپ میں اور بیوی بچوں میں. نہیں آئی بات؟ تو انگریزوں سے جا کے پوچھو, ماں باپ کی کڑوی کسیلی برداشت کرنے کا تپڑ ہے ان میں؟ بیوی کی کڑوی کسیلی برداشت کرنے کا دم ہے؟ اولاد کی کڑوی کسیلی برداشت کرنے کا دم ہے؟ نہیں ہے. چھوٹے بچوں کو اس لیے رکھتے کہ بچہ جب چیختا ہے ان سے برداشت نہیں ہوتا. ایسے واقعات کئی وجود میں آئے ہیں کہ بچہ زیادہ چیخ رہا تھا, انگریز نے اٹھا کے اس کو گلا دبا دیا, جان سے مار دیا, ماں نے بچے کو مار دیا جان سے. وہ تو ایسی خبریں نشر نہیں ہونے دیتے, ان میں برداشت نہیں ہے. تو ہماری مائیں ہیں جو بچے رات رات چیختے رہتے ہیں, بس بیچاری سلاواتیں ہی سناتی ہیں کہ زبان کاٹ دوں گی اور گلا دبا دوں گی, دھمکیاں ہیں, لیکن کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ میں اس کا واقعی گلا دبا دوں. ان لوگوں میں حوصلہ ختم, برداشت ختم. تو اخلاق کا پتہ کہاں چلتا ہے؟ گھر میں کیسے ہو. دوستوں کے ساتھ بھی اخلاق کا پتہ نہیں چلتا, کیونکہ دوستوں کے ساتھ اگر بد اخلاقی کرو گے دوستی فوراً ختم ہو جائے گی. دوست بھی آپ سے جب تک دوست ہے جب تمیز سے بات کرو گے, نہیں کرو گے اس کو ریسپیکٹ نہیں دو گے, عزت نہیں دو گے, وہ بھی نہیں آپ کو دے گا. لیکن گھر میں رشتہ ختم نہیں. ابا سے تمیز سے بات نہیں کرو گے تو یہ تھوڑی کہ جائیداد سے نکال دے گا, وہ گھر سے نکال دے گا, وہ بےچارہ پی جائے گا, تھوڑی بہت سنائے گا, اس کے بعد برداشت کر لے گا. بیوی سے تمیز سے بات نہیں کرو گے, وہ فوراً تھوڑی طلاق لے لے گی, وہ کہیں اس کو پتا ہے کہ میں لے کے کہاں جاؤں گی طلاق. بچوں سے بد اخلاقی کرو گے تو وہ تھوڑی بہت فوراً بھاگ جائیں گے گھر سے, وہ کہیں گے بھائی ہمیں کھانے پینے کو اسی گھر میں ملتا ہے. یہاں آپ مجبور نہیں ہیں, یہاں پتا چلتا ہے کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں. اسی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق اچھے ہیں, اور خدا کی قسم دفتر کا ماحول اچھا نہ ہو گزارا ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ وہاں آدمی جاتا ہے کمانے کے لیے, آرام کرنے نہیں جاتا. لیکن گھر کا ماحول اگر خراب ہو جائے نا تو ڈپریشن کا مریض بنتا ہے. تو گھر میں اپنی آوازوں کو پست رکھا کریں, سب سے بولا کریں بھائی جب بھی بات کرنی ہو آرام سے بات کرو, چاہے کتنی ہی غلط بات کر رہے ہو, ٹھیک ہے نا. کتنی ہی پھر اس کو مثال دیں گدھے کی, صحیح بات کرتا ہے مگر طریقہ غلط ہوتا ہے, برا لگتا ہے. تم بیٹا غلط بات کرو مگر طریقہ کیسا ہونا چاہیے؟ صحیح ہونا چاہیے, تو وہ بھی اچھا لگنے لگے گا. تو اس لیے یہ بھی ایک عادت انسان کی خراب ہو جاتی ہے. تو میں جو اصل بات تھی اس کو جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو میں صرف اس کی چند مثالیں دے رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ دلوں پر کیا لگا دیتے ہیں, مہر لگا دیتے ہیں. حدیث میں بھی یہ مضمون ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک داغ لگ جاتا ہے سیاہ, وہ توبہ کر لے تو وہ داغ دھل جاتا ہے, پھر دوبارہ گناہ کرے تو دوسرا داغ, اگر توبہ نہ کرے, توبہ نہ کرے اور گناہ کرتا جائے تو فرمائے ایک وقت آتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے, پھر اس میں حق کو سمجھنے کی صلاحیت ختم, اب اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی. یہ اللہ کا ایک قاعدہ ہے, ضابطہ ہے. بد اخلاقی کا ایک ہمارے اکابر ایک نسخہ بیان کرتے ہیں بد اخلاقی سے نجات پانے کا. وہ نسخہ یہ ہے کہ جب گھر والوں سے کبھی بد اخلاقی ہو جائے, گھر والوں سے, دوستوں سے ہوگی نا وہ تو آپ کو معافی مانگنی پڑے گی اگر دوستی باقی رکھنی ہے, کچھ نہ کچھ کرنا پڑے, گھر میں اگر بد اخلاقی ہو جائے, بیوی بچوں کے ساتھ زیادہ ہو گئی, آپ کو احساس ہوا یار تھوڑی زیادہ ہو گئی, تو اس کی تلافی کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ معافی مانگ لو. ہمارے حضرت نے ایک پٹھان کو یہ نسخہ بتایا, حضرت کے مرید تھے پٹھان, وہ ہر وقت اپنی بیوی پہ اپنی پٹھانی جو ہے نا جھاڑتے رہتے تھے, کیا تخار کر گیا سے کر گیا, پشتو زبان میں نا اس کو, کھانا کبھی نہیں پکا تو یہ ہو گیا, تو وہ بہت غصہ کرتے تھے, لیکن ان کو فکر تھی اپنی اصلاح کی, احساس ہوا کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں, ہر وقت جو ہے نا اس طرح سے بات کرنا. انہوں نے حضرت کو اصلاحی خط لکھا, میری دوستی تھی ان سے تو مجھے بتایا انہوں نے, اصلاحی خط لکھا کہ میرے اندر یہ عیب ہے کہ میں ذرا ذرا سی باتوں پر بہت زیادہ چیختا ہوں اور مجھے میں غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں, اور مسئلہ یہ ہے کہ بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہوتا تو احساس ہوتا ہے یار اتنی بڑی بات نہیں تھی لیکن میں نے بنا زیادہ دی, غصے میں تھوڑی سمجھ میں آتی ہیں باتیں. تو حضرت نے فرمایا کہ جب بیوی سے بد اخلاقی کرو اور غصہ جب ٹھنڈا ہو اور احساس ہو کہ غلط ہے تو بیوی سے معافی مانگ لو. اب پٹھان بیوی سے معافی مانگے, معافی مانگنے کا مطلب آپ چھوٹے بن گئے اور اس کو آپ نے اونچا مقام. تو وہ مجھے بتا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اتنا مشکل کام ہے نا معافی مانگنا کہ جب میں غصہ کرنے لگتا ہوں میں سوچتا ہوں بیٹا معافی مانگنی پڑے گی تو غصہ پی جاتا ہوں میں, بولتا ہوں وہ معافی مانگنے کی ذلت میں برداشت نہیں کر سکتا. ہمارا بیوی ہے, ہم اس کو کھلاتی ہے, ہم اس کو پلاتی ہے, ہم نے اس کو گھر دیا ہے, ہم اس کو معافی کیوں مانگے بھائی, ٹھیک ہے نا, ہم اس کو کیوں معافی مانگے. تو اصول بھی یہی ہے کہ عورت کو یہ سوچنا چاہیے کہ مرد سے اگر کبھی زیادتی ہو گئی ہے تو وہ معافی مانگنے پر مرد کو مجبور نہ کرے, یہ دیکھے کہ اس کے احسانات زیادہ ہیں, چلتا ہے بھائی تھوڑی بہت چلتی ہے لیکن زیادہ نہ ہو تھوڑی بہت, لیکن بعض دفعہ جب زیادہ ہو گئی تو پھر اصلاح کے لیے بھائی معافی مانگ لو. تو وہ مجھے بتا رہے تھے, کہہ رہے یار غصہ بہت آتا ہے لیکن میں سوچتا ہوں یار یہ نہیں ہو سکتا میرے سے, تو میں بڑی مشکل سے اس غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی جاتا ہوں کہ بعد میں معافی مانگی, نہیں مانگو گے تو پھر اصلاحی تعلق کا فائدہ نہیں ہے. تو یہ بڑا فائدہ ہو گیا ان کو, تو چلو نہ بھی چھوٹی یہ بیماری کم تو ہو گئی نا. اور الکاظمین الغیظ, قرآن میں نیک لوگوں کی اللہ نے صفت بیان کی ہے کہ وہ غصے کے کڑوے گھونٹ کو نگل لیتے ہیں, قرآن میں اللہ نے اہل جنت کی صفات بیان کی ہے. تو یہ چیزیں ہمارے اندر مارکیٹ سے میں یہ چیزیں کیا ہو رہی ہیں آج کل شارٹ ہو رہی ہیں, غصے کو کوئی بھی نہیں پیتا, غصے کو جب پیتے ہیں جب اپنے سے بڑے پر آئے, ٹھیک ہے نا, فوج پہ غصہ آ رہا ہے, آرمی کا کوئی آفیسر کھڑا ہوا ہے آپ کو بہت غصہ آیا ایسے کر کے پی جاؤ گے آپ, اس پولیس والا کھڑا ہوا ہے آپ کو بہت غصہ آیا کہ اس نے مجھے اس وقت کیوں روکا, پیسے کیوں مانگ رہا ہے, بہت غصہ آ رہا ہے, مگر آپ اس کو پی جائیں گے. لیکن کسی اپنے چھوٹے پہ غصہ آئے پھر نہیں پیتا انسان, پورا اس کو مزید ڈبل کر کے جتنا نہیں آ رہا نا اس میں مزید کر کے کہتے ہیں میں ہلکا ہو جاتا ہوں. یہ بھی ایک غلط بات میڈیا نے پھیلائی ہے کہ انسان اپنے غصے کو جاری کر کے ہلکا ہو جاتا ہے, غلط ہے. یہ ایک بڑی ٹیکنیکل بات آپ کو بتاؤں سائنس سے متعلق, بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی غصے کو پینے سے نا صحت خراب ہوتی ہے اور بڑبڑاتا ہے انسان, غصہ جاری کرنے سے کیا ہو جاتا ہے طبیعت ہلکی, یہ غلط ہے. اللہ تعالی نے جو ہمارے جسم کو بنایا ہے نا کہ ہم جو قوت جتنی استعمال کرتے ہیں وہ قوت پاورفل ہوتی چلی جاتی ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات, جیسے جو باڈی بلڈر ہے نا وہ اپنے بازوؤں سے وزن اٹھاتا ہے تو وہ بازوؤں سے اٹھانے کی طاقت بازوؤں کو اٹھانے کی طاقت میں استعمال کرتا ہے تو اس کے بازو مزید وزن اٹھانے کی صلاحیت یعنی مزید سے مزید تر وزن اٹھانے کی صلاحیت ان بازوؤں میں پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. چلنے کے جو عادی ہوتے ہیں ممکن ہے 1 کلومیٹر چل کے تھک جائیں, اگلے دن تھوڑا زیادہ چلیں گے. تو پاؤں کو چلنے کی, کیونکہ پاؤں اللہ نے چلنے کے لیے بنائے, تو جب آپ چلنا شروع کرتے ہیں چلتے چلتے آپ میں بہت لمبی واک کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. پیٹ کس کام کے لیے؟ کھانے کے لیے. جو کھاتے ہیں نا زیادہ, اتنا زیادہ کھاتے ہیں پھر وہ کم کھانا ہوتا ہی نہیں, پیٹ کا حجم بڑھ جاتا ہے, پھر وہ تھوڑے میں پیٹ ہی نہیں بھرتا ان کا. تو ہر چیز میں ایسا ہی ہے. تو اگر آپ نے غصے کو پی لیا تو آپ میں اعصابی قوت بڑھتی ہے, کیونکہ غصے کو روکنے کے لیے اپنے اعصاب کو اور اپنی بریکوں کو استعمال کرنا پڑتا ہے. بہت مشکل ہے بھائی. دیکھو پرانی گاڑی ہوتی ہے نا, پرانی گاڑی, اس کی بریک لگتی ہے. جب آپ نے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھا تو ایک تو پاؤں رکھا چلے گی نہیں, چلے گی کافی دیر کے بعد, لیکن جب چلے گی تو رکے گی نہیں. آپ کے سامنے کوئی رکشے والا آ رہا ہے, آپ نے ادھر بریک لگائی, لگتے لگتے بھی تھوڑی سی ٹھوک ہی دے گی اس کو, کیونکہ بریکیں بھی ویسے ہی ہیں اس کی. اور نئی گاڑی کی ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھو گے تو زوم کر کے جائے گی, اور جیسی بریک کو اشارہ دو گے وہی رک جائے گی. تو کیوں چلتی ہوئی گاڑی کو روکنے کے لیے جو اس کے بریک کے جو وہ کیا کہتے ہیں اس کو, بریک شو جو ہیں وہ مضبوط ہونے چاہیے. تو ہمیں جب غصہ آتا ہے نا کسی کے اوپر, تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ اس کے اوپر برس جائیں ہم. اس کے لیے ہمارے جو اعصاب کے بریک شو ہے نا وہ استعمال کرنے پڑتے ہیں, اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ تو آپ اگر وہ بریکیں لگا کے روک لیں, اس روکنے کی قوت کو استعمال کریں, تو یہ روکنے کی قوت آپ کی بڑھتی چلی جاتی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ اتنا اسٹیمنا آپ کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ غضب آ رہا ہے آپ کو, لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ غضب میرا ناجائز ہے, تو بڑے سے بڑے کڑوے گھونٹ کو بھی آپ آسانی سے نگل جاتے ہو, آسانی سے نگل جاتے ہو. اور اگر آپ نے غصہ آپ پر کو کسی پر آیا اور آپ نے بریکیں نہیں لگائیں, تو آپ کے بریک شو کیا ہو جاتے ہیں؟ ڈھیلے. پھر آپ کی بریکیں فیل, پھر کسی دن غصے میں طلاق بھی نکال دو گے, غصے میں چاقو بھی مار دو گے, پھر الٹے الٹے کام کرتے رہو گے سارا دن, اور پھر بلڈ پریشر کے بالآخر مریض بن جاؤ گے. غصے کو قابو کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ تھوڑے دنوں میں غصہ آنا ہی کم ہو جاتا ہے, اور جو غصے کو قابو نہیں رکھتے ان کی قوت غضبیہ پھر بڑھتی ہے, کیونکہ وہ غصے والی قوت استعمال کر رہے ہیں, تو غصہ بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا, ایک دن کیا ہوگا کہ غصے میں ہی مر جائیں گے وہ. ٹھیک ہے نا, مرتے ہوئے بھی بہت غصے میں تھے بھائی, مرے ہیں تو فرشتوں پہ غصہ آ رہا ہے, بھائی تو کیوں آ گیا حساب کتاب لینے کے لیے, غصے میں مرتے ہیں. تو کیونکہ ان کی قوت غضبیہ بڑھتی ہے, اور اگر اس کو روک لو گے تو قوت غضبیہ آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جاتی ہے. ایک حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ یہ اخلاق اور غصے کا بڑا گہرا تعلق ہے, جب انسان کو غصہ نہیں آ رہا ہوتا نا, خوش مزاج ہوتا ہے, تو بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہوتا ہے, بری باتیں بھی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں اس. بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے, کوئی ان کے سامنے الٹی بات کرتا ہے ان کو ہنسی آ جاتی ہے, اور بعض کو دیکھا ہوتا ہے کوئی الٹی وہی الٹی بات دوسرے کے سامنے کرے وہ اٹھا کے جوتا مار دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ مزاج ہے لوگوں کا. ایک آدمی وہی الٹی بات کر رہا ہے تو آپ کو اس کی حماقت پہ ہنسی آ رہی ہے, اور وہی بات اسی جیسے دوسرے آدمی کے سامنے ہو رہی ہے اس کو اس کی حماقت پہ غصہ آ رہا ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں جو انسان کو بد اخلاق بناتی ہیں. دو باتیں, ایک تو وہ حدیث سناؤں گا اور ایک اور نسخہ بتاؤں گا غصے پہ کنٹرول کرنے کا, ایک اور نسخہ. یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں, کچھ بد اخلاقیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری اپنی پیدا کردہ ہوتی ہیں. مثال کے طور پر غصے کا ایک بہت بڑا سبب ہے وقت بے وقت فون. موبائل ہر آدمی کے پاس ہے. اب ایسے واقعات بہت آ رہے ہیں, آپ آفس میں بیٹھے ہو بیگم کا فون آ گیا, آپ وہ فون سننے کے موڈ میں, بول لو کوئی نہیں سننا ہے یہاں پہ, فون سننے کے موڈ میں نہیں ہو, آپ اگر نہیں اٹھاتے تو اس کو غصہ آتا ہے کیوں نہیں اٹھا رہے, ایک گھنٹے سے فون کر رہی ہوں, اور اٹھا لیتے ہو تو آپ موڈ میں نہیں تھے, تو خام خام آپ الٹی الٹی باتیں کرنا شروع کر دو گے. موبائل فون بد اخلاقی پھیلانے کا بہت بڑا ذمہ دار ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فون کا استعمال نہ کریں, اس کو کنٹرول کریں. بیوی کو بتا دیں جب میں گھر سے باہر ہوں تو اس کا مطلب میں گھر سے باہر ہوں, میں تم سے کانٹیکٹ میں بولو بھائی نہیں ہوں. خدا کی قسم سینکڑوں طلاقیں ہو چکی ہیں صرف موبائل کی وجہ سے, سینکڑوں طلاقیں ہو چکی ہیں. آدمی کہیں دوستوں میں بیٹھا ہے یا کوئی کسی ٹاپک پہ بات کر رہا ہے, کڑن فون آ گیا, جی فرمائیے, واپسی پہ 6 انڈے لیتے ہوئے آ جانا. چلو رکھ دیا 6 انڈے, ٹھیک ہے,
समझ रहे हैं बात? तो वो अजीब सा तिलमिला सा जाता है, एक दफा दो दफा नहीं होता, लेकिन ये तो फिर चीजें रूटीन में होती हैं। फिर कहीं बैठे हुए आप, तो ये मैंने तकरीबन डेढ़ दो साल पहले एक तलाक का केस मेरे पास आया, शौहर बीवी की सादत से बड़ा परेशान था कि मैं घर से निकलता नहीं हूं, फिर फोन आ रहे हैं, फिर फोन आ रहे हैं, फिर फोन का आप जवाब नहीं देते तो आपको फिर ये सवाल होता है, आपको खुद एहसास होता है कि अगला डिस्टर्ब हो रहा होगा कि पता नहीं फोन क्यों नहीं उठा रहा मैं, ये खुद आप ये चीज आपको जहनी तौर पर परेशान करती है। फोन नहीं उठाओ तो भी, उठाओ तो आप कहते हैं मैं फोन ही उठाता रहूं। तो फैक्ट्री का सेठ था, उसने यही मसला होता था, घर से बीवी के मुसलसल फोन आते रहते थे, तंग आ गया था। तो उसने अपनी बीवी को कहा कि भाई तुम मुझे फैक्ट्री में फोन ना किया करो, मैं जब घर आऊं ना तो बात किया करो। लेकिन खवातीन को हर बात ना इमरजेंसी में करनी होती है, हर बात की बहुत इमरजेंसी है, बहुत इमरजेंसी, तो वो हर बात में ना इसी तरह ही फोन करती हैं। तो उसकी फैक्ट्री में कोई मुलाजिम मर गया, कोई हादसा, फैक्ट्री का मुलाजिम जब किसी हादसे से मरता है तो वो सारी जिम्मेदारी कानून ये है कि उसके उस सेठ पर आती है। वो बहुत परेशान था, इतना परेशान, बीवी को तो नहीं पता ना कि इतना परेशान है। इस परेशानी ने बीवी में, बीवी मुसलसल फोन कर रही है, पहले तो इसने फोन नहीं उठाया। अब बाज लोग ये कहते हैं भाई साइलेंट पे लगा देता, वो साइलेंट पे इसलिए लगा रहा है कि इमरजेंसी कॉल जो आ रही है इस मौके पर वो भी तो रिसीव करनी है ना उसने, तो वो ना वाइब्रेशन पे लगा सकता है ना साइलेंट पे। भाई मैंने दूसरी कॉल पुलिस से मुताल्लिक या डॉक्टर की कोई कॉल आई हो या अस्पताल से आ रही हो, तो अब वो फिर बीवी की फोन आ रहे हैं, फिर आ रहे हैं, आ रहे हैं। इसको गुस्सा आ रहा है कि भाई मैं यहां मशगूल हूं, इतना दिमाग मेरा मशगूल है, मैं डिस्टर्ब हूं जहनी तौर पर, मैं फोन नहीं उठा सकता, मना भी किया था, फिर बीवी का फोन आया तो मोहतरम ने फोन उठाया और धड़ाम से तलाक तलाक तलाक। समझ में आ रही है बात? तलाकें दे दी, कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। ये नहीं कि शोहर सुट्टा लगाता है, चरसी है तो औरत उससे तलाक मांगती है, या बीवी के खुदा ना खास्ता कोई बदकिरदार है तो शोहर उसको छोड़ना चाह रहा है। सिर्फ मोबाइल फोन का बेतहाशा इस्तेमाल, बेजा इस्तेमाल। तो वो फिर मेरे पास केस आया, वो सेठ साहब परेशान, यार मैंने तो नहीं छोड़ना चाह रहा था। हमने कहा छोड़ना नहीं चाह रहे तो छोड़ क्यों दिया आपने? जब आप छोड़ना नहीं चाह रहे थे तो आपने छोड़ क्यों दिया? तलाक तो आपने दी है ना, तो आपने छोड़ा है, ठीक है ना? अब ये नहीं कहोगे मैं छोड़ना नहीं चाह रहा था। तो ऐसे दर्जनों केसेस हैं। तो फोन को जो है ना, इसका भी कुछ महदूद रखें, इसको घर वालों को बता दिया करें जब मैं घर से बाहर हूं तो रिमोट कंट्रोल की तरह मेरी निगरानी की कोशिश ना करो। मर्द की कोई भी निगरानी नहीं कर सकता, वो टोपी करा देगा। खवातीन कहती है बाहर जाए तो पता चले ना बैठा कहां बैठा है, मैं ऑफिस में भी है कि नहीं है, तो फोन मिला के देखती है। ऐसे तो नहीं छुप के दूसरी शादी की हुई है इसने, तो वो बेचारी कंट्रोल करती है। तो आदमी पे कंट्रोल नहीं हो सकता। वो ग्राइंडर वाला लतीफा है, वो एक खातून जो थी ना, वो जब भी मैके जाती तो वो देखती मेरे मियां रात को घर पे है या नहीं है। ऐसा तो नहीं ये रातें मेरी गैर मौजूदगी में अय्याशी के लिए निकल जाता, तो वो फोन उठाता मोबाइल, भाई आप कहां हैं? घर पे हैं? जी घर पे हूं। ग्राइंडर मशीन चला के दिखाएं जरा, पता चल जाएगा। ये चला देता, ग्राइंडर मशीन चलाया, भाई घर पे है, ग्राइंडर तो घर में ही होता। कई दफा ऐसे हुआ, जब भी भाई ग्राइंडर मशीन चला के दिखाएं, ग्राइंडर मशीन चला के दिखा देते भाई घर में। एक दिन उस खातून ने अचानक छापा मारा, घर में बच्चा बैठा हुआ है, अब्बा नहीं है। अब्बा कहां है? वो ग्राइंडर मशीन लेके कहीं नहीं गए हुए हैं। अब्बा जो है वो ग्राइंडर मशीन लेके गए हुए। देखो टोपी करा दी ना उसने, वो ग्राइंडर मशीन ही साथ साथ लिए लिए कर रहा है। तो ये चीज चूंकि तजर्बे की है, तजर्बे की मुशाहदे में आ रही है, घरों में बड़ी लड़ाइयां हो रही है इससे, तो इसमें भी कभी इस्तेमाल महदूद करें। मोबाइल या तो घर पर छोड़ के जाया करें, बोले घर के बाहर मैं ऐसे ही हूं, सुबह ऑफिस से जाऊंगा, शाम को टाइम पे अच्छे बच्चों की तरह खुद बखुद घर पहुंच जाऊंगा, ताकि बीवी को शुभ ही ना हो। ऐसे काम भी ना किया करें ना कि उसको वसवसे पैदा हो कि कहां जा रहे हैं, मदनी मस्जिद से होके आ रहे हैं लेकिन चेहरे पे नूर ही नहीं है। वो समझ रही है शबे जुमा में रात गुजारी है, तो थोड़ा सा नूर फिर डाल के जाए चेहरे के ऊपर। भाई पता नहीं कहां रात गुजारी है, फिल्म देखने गए थे, कहां गए थे, वो चेहरे के नूर वूर से उसको अंदाजा हो जाता है कि बेटा ये कहीं बयान बयान सुन के नहीं आ रहा है। तो ये भी एक जरिया है। और दूसरी एक जो गुस्से की एक बहुत बड़ी सबब है, बहुत बड़ा सबब है, वो है दोपहर खाने के बाद आराम ना करना। इससे इंसान डिप्रेशन का मरीज बन जाता है। मैं हैरान होता हूं डॉक्टर लोग ये चीजें लोगों को बताते क्यों नहीं, तो बिल्कुल वाजे हैं। हम जब पेट भर के खाना खाते हैं तो हमारा दिमाग काम करना छोड़ देता है, सारा खून हमारा
میدے کی طرف چلا جاتا ہے. اگر آپ سو گے نہیں تو دماغ اتنا چڑچڑا ہو جاتا ہے رات تک اس میں چڑچڑا پن رہتا ہے. خود تجربہ کر کے دیکھیں, خوب اچھی طرح کھائیں, آپ کو دنیا عجیب سی لگے گی, ہر ایک پہ غصہ آئے گا آپ. اور آپ تجربہ کر کے دیکھیں کہ آپ دوپہر کھانا کھایا آپ نے, ایک گھنٹہ تسلی سے خراٹے لے کے سو جائیں, پھر آپ اٹھیں وضو کریں فریش ہو جائیں, چائے وائے اگر کسی کو عادت ہے پینے کی تو آپ فریش ہو جائیں, آپ رات تک آپ کا موڈ اچھا رہے گا. دوپہر کھانے کے بعد آرام نہ کرنے سے سب سے پہلا اثر دماغ پہ پڑتا ہے انسان کے, دماغ سٹیا جاتا ہے, پاگل ہو جاتا ہے وہ, اور آہستہ آہستہ بیماری کی طرف جانے لگتا ہے. گورے بڑے ہوشیار ہیں, اسی وجہ سے گوروں نے لنچ چھوڑ دیا ہے. گورے سنا ہے کہ وہ اس طرح لنچ نہیں کرتے ہماری طرح, وہ تھوڑا وہ برگر کھا لیا, تھوڑا سا ہلکا پھلکا وہ گزارا کے لائک کہ بس تھوڑی سی انرجی مل جائے. کھانا نہیں کھاتے وہ, جیسے ہم لوگ کھاتے بھی ڈٹ کے ہیں, دو دو تین تین روٹیاں بریانی کے بڑے بڑے پلیٹیں اور پھر سوتے ہی نہیں ہیں. تو اس نہ سونے سے بڑا نقصان ہوتا ہے, انسان کی طبیعت میں چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے. اتنا برا عمل ہے دوپہر کھانے کے بعد نہ سونا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلوا فإن الشیطان لا تقیل, کھانے کے بعد قیلولہ کیا کرو اس لیے کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا. کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو شیطانی عمل قرار دیا ہے. شیطانی عمل اس عمل کو نہیں کہتے جس سے آپ کی صحت خراب ہو, شیطانی عمل اسے کہتے ہیں جس سے آپ کے اعمال خراب ہو جائیں, آپ میں نیکی کا جذبہ ختم ہو جائے, آپ کے اخلاق خراب ہو جائیں. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کھانے کے بعد سونے کا صرف جسم سے تعلق نہیں ہے, ہماری روحانی زندگی سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے. اور روحانی زندگی کیا ہے؟ اخلاق کا تعلق تو روحانی زندگی سے ہے. تو دوپہر کھانے کے بعد اگر آرام کیا کریں گے اس سے گھروں میں لڑائیاں تھوڑی سی کم ہو جائیں گی, سمجھ رہے ہیں؟ ایک صبح صبح انسان کا لڑنے کا موڈ نہیں ہوتا, ایک دوپہر جب لڑائی کا موڈ بننے لگتا ہے تو کھا کے سو جاؤ, جب اٹھو گے پھر لڑائی کا موڈ ختم ہو جائے گا, پھر رات 11 بجے جب تھک جاؤ گے تو موڈ بنے گا لڑنے کا, پھر سو جاؤ. تو اس سے بھی کافی حد تک لڑائیوں پہ کنٹرول ہو جائے گا. صبح صبح کوئی نہیں لڑتا. اس کی ایک دلیل بات دلیل سے کرتا ہوں نا, آپ یہ نہ کہ آتے ہیں اور پھینک پھانک کے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے میں جو بات کرتا ہوں آپ میرے بیان میں اس بات کو نوٹ کریں, میں اس پہ مثالوں سے اور دلائل سے ثابت کرتا ہوں اس کو, مشاہدات سے, کہ آپ خود کر کے دیکھو. صبح صبح انسان کا موڈ اچھا ہوتا ہے, اس کا لڑنے بھڑنے کا دل نہیں کرتا. اس کی سب سے بہترین دلیل آپ خود تجربہ کر کے دیکھ لو. ظہر کی نماز میں امام صاحب ایک منٹ لیٹ آ جائے نا, ایک منٹ لیٹ میں مقتدی پیچھے مڑ مڑ کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کیوں نہیں آ رہے. عصر میں امام اگر لیٹ ہو جائے سارے مقتدی پیچھے مڑ مڑ کے دیکھنا شروع کرتے ہیں کیوں نہیں آ رہا, بے چین ہو جاتے ہیں. مغرب میں بے چین, عشاء میں, فجر میں نے تجربہ کیا اگر امام ایک دو منٹ لیٹ ہو جائے, ایک آدھ آدمی جو بہت ہی بےچارا مجبور ہے اپنے اخلاق سے وہ تو پیچھے مڑتا ہے, باقی سب آرام سے بیٹھے رہتے. یہ تجربہ کر آپ فجر میں دیکھ لیں اپنے. وجہ کیا ہے کہ رات کو نیند کی ہوتی ہے, اعصاب میں اتنا سکون اطمینان ہوتا ہے, آرام سے بیٹھے ہوئے یار, اگر ایک منٹ لیٹ ہو گیا تو چھوڑ کیا مڑ کے دیکھنا, آرام سے شرافت سے ہنسی خوشی زندگی گزارو, ٹھیک ہے؟ کوئی بات نہیں, ایک منٹ سے ہوتا کیا ہے. ظہر میں یہ دلیل سمجھ میں نہیں آتی, ظہر میں تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو بھائی ایک منٹ تنخواہ لیتے ہیں امام, ٹائم جب ایک متعین ہے, وہ بیوقوف تھوڑی ہے آگے بیٹھے ہوئے. یہ سارے دلائل کب سمجھ میں آئیں گے؟ ظہر میں. فجر میں نہیں آ رہے ہوتے, حالانکہ وہی کام فجر میں بھی ہو رہا ہے. فجر میں تو اور جلدی آفس جانا ہوتا ہے آپ لوگوں نے, لیکن فجر میں آپ دیکھیں گے لڑنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا. فجر میں لوگ خاموشی سے بیٹھتے ہیں, زیادہ بولنے کا دل بھی نہیں کرتا فجر میں, چپ بیٹھے رہتے ہیں. یہ بھی اس کی علامت ہے کہ چپ جب ہی بیٹھتا ہے انسان جب طبیعت میں سکون ہوتا ہے, اور بولتا زیادہ جب ہے جب طبیعت میں بے چینی ہوتی ہے. ہم نے بزرگوں کو خاموش مزاج دیکھا ہے کیونکہ ان کی طبیعت میں چین ہوتا تھا. ہمارے حضرت تشریف لاتے تھے, آدھا آدھا گھنٹہ چپ بیٹھے رہتے تھے, صحیح ہے نا, کچھ بات بھی نہیں ہوتی تھی, چلے جاتے تھے, ہم حیران ہوتے یار خاموش مجلس ہوئی ہے. تو جب طبیعت میں سکون ہوتا ہے چپ, تو آپ دیکھیں کہ صبح کے وقت لوگ چپ رہنے میں ان کو سکون ملتا ہے. صبح صبح اٹھ جائیں سارے گھر والے, ناشتے پہ بیٹھ جائیں, کوئی پھڈا نہیں ہوگا, چائے میٹھی ہو, زیادہ پڑ گیا ہو یا پھیکی ہو, چپ کر کے پیے گا, آفس چلا جائے گا آرام سے. لیکن ہم لوگ اٹھتے کب ہیں, یعنی آج کل جو کراچی میں معمول ہے 12 بجے 11 بجے سو کے اٹھنے کا, تو اچھا ٹائم جو ہے نا, جو آپ کے اخلاق کو اچھا رکھتا ہے, وہ ٹائم گزر چکا ہوتا ہے. دوپہر جب 12 بجتے ہیں تو ہوا میں آکسیجن کا تناسب کم ہو جاتا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ دھوپ جب نکلتی ہے نا یہ روشنی انسان کے مزاج کو چڑچڑا بنا دیتی ہے کیونکہ اس میں آکسیجن کا ریشو کم ہوتا ہے تو آپ کو خود بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے. تبھی قدرت نے وہ وقت قیلولے کے لیے رکھا ہے آرام کرنے کے لیے. ہم اس میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں کہنے کو کام پہ جا رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں لڑائی بھڑائی کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, وہ لڑنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی غصے کو کنٹرول کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ اپنے کھانے پینے اور سونے کی ٹائمنگ کو درست کر لیا جائے. لیکن یہ ہوگی نہیں, یہ بڑا مشکل کام ہے. کراچی میں کوئی جلدی سو جائے لوگ اس کو احمق اور بیوقوف سمجھتے ہیں کہ 11 بجے سو گیا یہ پاگل, اور صبح اٹھ کے بیٹھے گا تو کیا کرے گا, کیا وہ آفس جائے گا تو کوئی ہوگا ہی نہیں, ٹھیک ہے. بازار جائے گا شاپنگ کے لیے, سارے بازار بند ہوں گے. تو بنے کیوں کر جو ہو سب کام الٹا, ہم الٹے یار الٹا بات الٹ, ہم الٹے بات الٹی یار الٹا. مہتاب رائے ایک شاعر گزرا ہے, اس نے کہا میرا جو نام ہے نا مہتاب رائے, یہ ہم کو الٹو تو مہ بن جاتا ہے, تاب کو الٹو تو بات بن جاتی ہے, رائے کو الٹو تو یار بن جاتا ہے. تو کہہ رہا ہے میرا جو نام ہے نا وہ ایسا نام ہے جس میں ہم بھی الٹے بات بھی الٹی اور جس سے بات ہو رہی ہے نا یار وہ بھی الٹا, ٹھیک ہے. سب چیزوں کو الٹا کرو تو ہم وجود میں آتے ہیں, تو پھر ہمارا کام بنے گا کیسے؟ بنے کیوں کر جو ہو سب کام الٹا, ہم الٹے یار الٹی بات الٹا. تو سارا نظام ہی الٹا پلٹا چل رہا ہے. تو اب اسی میں ہی چلتے رہیں, جتنی زندگی ہے لڑ مڑ کے گزار لیں, اللہ معاف کرنے والا ہے, ٹھیک ہے. بیان کا آخر کا خلاصہ یہی نکلا ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو درست فرمائے. اور جو یہود و نصارہ کو اللہ نے وعید سنائی ہے کہ آؤ اسلام پر ورنہ اللہ تمہارے دلوں کو سخت کر دے گا, اللہ اس وعید سے ہمیں بچا لے اور ہمیں شریعت کو فالو کرنے کی اس کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری فطرت بگڑنے سے پہلے پہلے ہم فطرت کے راستے پر پوری طرح چل سکیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سید لوگ زکوٰۃ صدقہ وغیرہ کیوں نہیں, سیدوں پر زکوٰۃ صدقہ کیوں نہیں لگتی, لگتا ہونا چاہیے. سیدوں پر زکوٰۃ اس لیے نہیں لگتی, حدیث میں منع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ لوگوں کے اوساخ اوساخ ہے, اوساخ کہتے ہیں وسخ کہتے ہیں میل کچیل, یہ کیا ہے مال کا میل ہے, پاک ہو جاتا ہے نا اس سے آپ کا مال, تو وہ سارا کچرا نکال دیا آپ نے, باقی مال کیا ہو گیا پاک. تو اللہ کے نبی نے اپنی اولاد کے لیے زکوٰۃ کو پسند نہیں کیا. تو یہ تو حدیث ہے, باقی اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے, ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اللہ نے ایسا بنایا, کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, ایسی اوصاف عطا کی ہیں کہ کوئی غیر مسلم آپ کی شخصیت پہ کسی بھی قسم کا اعتراض نہ کر سکے کہ یہ تو انہوں نے اس لیے دیا تھا کہ ان کا مقصد یہ تھا, ایسا نہیں. اللہ چاہتے ہمارے نبی کو سلیمان علیہ السلام کی طرح دولت بھی دے سکتے تھے, سلیمان کے پاس کتنی دولت تھی, مگر ہمارے نبی غربت میں, کیونکہ دولت ہوتی تو غیر مسلم یہ کہہ سکتے تھے اصل میں انہوں نے دولت کے لیے یہ اتنے مرید اور اتنے اسلام کا چرچا, کیونکہ پہلے غریب تھے تو پیسہ کمانا چاہتے تھے. حکومت بھی نہیں, ایک مکہ تو ویسے ہی آپ اس کے سردار تھے, مکہ کے تو آپ کا قبیلہ پہلے ہی سردار تھا, حکومتیں تو خلفائے راشدین کے دور میں قائم ہوئی ہیں اصل. تو حکومت بھی کوئی اتنی زبردست اتنی بڑی حکومت نہیں ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, پیسہ بھی نہیں ملا. اسی طرح یہ جو شادیوں پر اعتراض کرتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو میں تو میری عادت ہے مختصر بات کی, تو میں ایک آپ کو کوئی بھی گورا اعتراض کرے نا کہ نبی نے اتنی ساری شادیاں کی ہیں عیاشی ہے, تو بولو تم بھی کر لو, کیونکہ انگریزوں سے زیادہ عیاش دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ان سے بولو یہ عیاشی ہے تو تمہارا دل کیوں نہیں کرتا ہے, اتنی بیوہ عورتیں, ایک کنواری تھی باقی ساری طلاق یافتہ اور بیوہ اور بڑی عمر کی عورتیں, اور بعضوں کے تو بچے بھی لے کے پالے ہیں نبی نے. حضرت ام سلمہ جو تھی نا بڑی عمر کی تھی, جب بیوہ ہوئی ہیں تو نبی نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری عمر بھی زیادہ ہے اور میرے تو بچے بھی ہیں, تو آپ نے فرمایا اگر تمہاری عمر زیادہ ہے تو میری تم سے بھی زیادہ ہے, اور رہے بچوں کا مسئلہ وہ بھی لے آؤ ساتھ میں, کھانے کو روٹی نہیں ہے, بیوہ عورت سے شادی کر رہے ہیں اور اس کے بچے بھی پال رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ گورے یعنی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پہ اعتراض کا کوئی راستہ چھوڑا نہیں ہے. اب کوئی کرے گا تو حد دھرم ہوگا, بے شرم ہوگا. وہ پہلی شادی آپ نے کی 40 سالہ عورت سے, اور خود آپ کی عمر تھی 25 سال. کیا کسی غیر مسلم میں یہ دم ہے 25 سال کا اور 40 سالہ بیوہ سے شادی کرے؟ پہلی شادی کر سکتا ہے وہ عیاش آدمی یہ کام کرے گا؟ اور دو دفعہ بیوہ ہوئی ہیں اور 15 سال پھر انہی کے ساتھ بلکہ 25 سال انہیں کے ساتھ، تقریباً 25 سال انہیں کے ساتھ گزارا کیا، جوانی کا بہترین حصہ ایک بوڑھی عورت کے ساتھ گزار دیا، جبکہ قوت اتنی ہے کہ 40 مردوں کے برابر جسمانی طاقت ہے، تو کوئی معاذ اللہ عیش و عشرت والا آدمی یہ کر سکتا ہے؟ اور پھر جب آپ نے کثرت سے نکاح کیے تو پھر ساری بیوہ عورتیں اور بچوں والی عورتیں. اسی وجہ سے جو منصف مزاج انگریز ہیں، جو ہندو ہیں منصف مزاج، انہوں نے لکھا ہے کہ خدا کی قسم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شادیوں کے معاملے میں طرز عمل ہے وہ محمد کے پاکیزہ ہونے کی دلیل ہے، کہ ایسا پاکیزہ اور ایسا نیک انسان تھا. اور ایک ہندو نے یہاں تک لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی شادیاں کرنے کے باوجود اپنی پہلی بیوی کو نہ بھولنا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اگر مجھے کسی زوجہ پہ غیرت آتی تھی نا کہ وہ میرے ٹکر کی ہے، میرے مقابلے کی ہے، اور اس کی یادیں نبی کے دل سے نہیں نکلتی، تو وہ حضرت خدیجہ پہ آتی تھی کہ بھائی وہ میں ان جیسا مقام نہیں بنا پا رہی. یعنی حضرت عائشہ کو یہ خیال ہوتا تھا. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت عائشہ سے بھی جو نبی کو محبت تھی وہ نو عمر یا کنواری ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کی خصوصیات جو تھی، ان کی ذہانت اور ابو بکر کی بیٹی ہونا، ان باتوں کی وجہ سے تھی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صرف خوبصورتی کی بنیاد پہ ہوتی تو پھر حضرت خدیجہ سے کیوں ہوتی؟ حضرت عائشہ کو حضرت خدیجہ پہ کیوں رشک آتا؟ حضرت عائشہ کو تو حضرت صفیہ پہ آنا چاہیے تھا جو خوبصورت تھی، حضرت زینب پہ آنا چاہیے تھا. تو وہ اتنا ان کو یاد رکھا ہے، ورنہ ایک آدمی جو 25 سال کا اور 40 سالہ عورت سے شادی کرے اور 25 سال اس کے ساتھ گزارے. حضرت خدیجہ کا تو پہلے انتقال ہو گیا تھا، 25 سال پورے نہیں رہے، 25 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے پھر. تو ایک عام آدمی کیا کہے گا، جان چھوٹی خود ہی مر گئی، اچھا ہوا. عام آدمی کی 50 سالہ عورت سے 40 سالہ عورت سے اگر شادی ہو جائے تو تھوڑے دنوں بعد وہ کہے گا کہ اللہ کریں یہ مر جائے تاکہ میں اطمینان سے مزید کچھ شادی کر سکوں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اتنا یاد کرتے تھے، اتنا یاد، کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے غیرت آتی تو کس پر آتی، اور وہ چاہتی تھی، وہ کہتی یا رسول اللہ آپ ان کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں جس کے بڑھاپے سے جبڑے سرخ ہو گئے تھے. یہ حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں. اتنی بوڑھی عورت، اس کو یاد کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی پھر ان کی خصوصیات بیان کرتے ہیں کہ اس نے میری اس وقت تصدیق کی جب میری قوم نے مجھے جھٹلایا. یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ہونے کی دلیل. بیوی شوہر کو جتنا جانتی ہے کوئی دوسرا نہیں جانتا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں معاذ اللہ جھوٹی نبوت کا ذرا بھی شائبہ ہوتا تو سب سے پہلے بیوی جھٹلاتی، کہتی ہے معاذ اللہ وہ لوگوں میں کیا مشہور کرتی، بھائی یہ تو میں کہتی تھی نا کہ بندہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، آپ دیکھو جھوٹی نبوت کو بھی دعوے کر رہا ہے. سب سے پہلے ایمان لانے والی کون ہے؟ آپ کی زوجہ. آپ کی زوجہ نے تسلی دی کہ نہیں یہ اللہ کا فرشتہ ہے، کیونکہ آپ میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ آپ کو کوئی شیطان برغلا کے چلا جائے. تو اسی طرح یاد رکھو، یہ جواب یاد رہے گا. کوئی انگریز، کوئی فیس بک پہ لوگ آج کل بہت اعتراضات ہوتے ہیں نا کہ عیاشی تھی، تو ان سے بولو تم بھی کر لو نا، تمہیں تو عیاشیوں کا نائٹ کلب میں شرابوں کا بہت شوق ہے، تو تم بھی کر لو، 4-4 کر لو، 6-6 کر لو، 10-10 کر لو. وہ چپ ہو جائے گا آگے سے. مجھے تو کوئی کہتا ہے نا میرے بارے میں طنز کرتا ہے کہ عیاشی، میں کہتا ہوں کر لو بھائی، آپ بھی کر لو عیاشی. نہیں یاری میرا خیال ہے. بات ہمارے ملک کے جو مشہور ترین حکمران گزرے ہیں جو عیاشیوں میں مشہور تھے، تو جتنے عیاش تھے انہوں نے شادیاں نہیں کی ہیں، بلکہ بعض تو بیویوں کی شہادت پہ اتنے خوش ہوئے ہیں کہ انہوں نے دوبارہ شادی کا نام لینا بھی پسند نہیں کیا، کہ اتنی مشکل سے خود سے جان چھوٹ گئی تو اب ہم کیوں نام لیں. کسی نے کہا کہ جب بھی نعرہ لگتا ہے نا کہ زندہ ہے بی بی زندہ ہے، سب اس نعرے پہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کے شوہر پریشان ہوتے ہیں، یار دیکھ کے آؤ کہیں واقعی زندہ تو نہیں ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے دنیا سے چلی گئی ہے. تو کوئی انگریز اعتراض کرے نا نبی کی شادی میں، بولے بھائی تم بھی کر لو نا، اگر یہ عیاش ہے تو تم بھی کر لو، وہ نہیں کرے گا کبھی. تو اسی طرح یاد رکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ترغیب دی ہے صدقات کی، زکات کی بے پناہ ترغیب دی ہے، حتیٰ کہ انگریزوں نے اسلام پر جو اعتراضات کیے ہیں ان اعتراضات میں ایک یہ بھی ملتا ہے بہت زیادہ، کہ اسلام نے صدقات و خیرات کی اتنی زیادہ ترغیب دے دی ہے کہ اسلام نے معاذ اللہ لوگوں کو، غریبوں کو اپاہج بنا دیا ہے. کیونکہ جب مالدار لوگ اتنے صدقے دیں گے ان کو تو یہ تو کچھ کریں گے ہی نہیں، بھائی اعتراض کے لیے تو کچھ بھی چاہیے نا. لیکن اس اعتراض سے پتا چلا کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ اسلام میں صدقات و خیرات کی ترغیب بے پناہ ہے، نماز کی طرح ہے، جہاں نماز وہاں زکات، جہاں نماز وہاں زکات. تو اتنی زیادہ ترغیب اگر دیتے نبی
تو لوگ سب سے زیادہ زکاتیں کس کو دیتے؟ نبی کی اولادوں کو. نہیں یاری بات, سب سے زیادہ کس کو دیتے؟ بھائی جس نبی نے ترغیب دی ہے سب سے پہلے اس کی اولاد کا خیال کرو. تو آپ نے فرمایا نہیں, میری اولاد قیامت تک اس کو زکات, بولو بھائی نہیں. اب یہ الزام بالکل ختم کہ بھائی ان کا اپنا ذاتی مفاد ذرہ برابر بھی نہیں تھا. انہوں نے جو زکات کی اتنی تاکید کی ہے صرف اللہ کا حکم سمجھ کے اور مسلم معاشرے سے غربت کو ختم کرنے کے لیے. اپنی اولاد کو کہا کہ غریب بھی ہے تو غربت میں گزارا کر لو, زکات نہیں ملے گی. یہ اشکال کا جواب ایک اور ہے, سمجھ گئے؟ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.